الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. جب کوئی پریشانی اور مصیبت اور غم آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار اور توبہ کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، جو تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے اور کرتوت ہے. اس لیے میرے دوستو، دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور چلتے پھرتے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کا ورد رکھیں. الہ آباد کے ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ یہ بس یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بس کو پڑھتے رہیں چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جس کے اندر غصے کا مرض ہو وہ بھی کثرت سے اس کو پڑھتا رہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، انشاءاللہ تعالی شان رحمت غالب ہو جائے گی. جس جو بھی اللہ کا نام لیا جائے گا، اس اللہ کے نام میں تاثیر ہوتی ہے کہ اس کا اثر اس پہ پڑتا ہے. تو رحمان اور رحیم کا کثرت سے نام لے گا تو اس کا بھی اثر پڑے گا، شان رحمت غالب ہو جائے گی. اور پھر آٹھ یا دس دفعہ پڑھنے کے بعد رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھ لیں تو استغفار اور توبہ کے برکت سے انشاءاللہ تعالی ہم کو عافیت میں اللہ تعالی رکھیں گے اور گناہوں کی سزا سے بچا لیں گے. اور چلتے پھرتے تین نام بھی اللہ تعالیٰ کے، یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ. سبحان اللہ. حلیم کے معنی کیا ہے؟ کہ عذاب کو روک دے، کیونکہ حلیم کے معنی ہے کہ الذی لا یعجل بالعقوبہ، جو عذاب دینے میں جلدی نہ کرے. اور کریم کے معنی الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ، جو بلا قابلیت کے نالائقوں پر بھی مہربانی کر دے. جب ہم کہیں گے کہ یا کریم تو کیا مطلب ہوا؟ کہ ہم نالائقیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی مہربانی سے محروم نہ فرمائے. تو چلتے پھرتے اس کو خوب پڑھنا چاہیے، یا حلیم یا کریم. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے، یا حلیم یا کریم، اس کے بعد یا واسع المغفرہ یعنی کثیر المغفرہ، جس کی مغفرت بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. واسعہ کی تفسیر علامہ علوسی یا سید محمود بغدادی تفسیر المعانی میں لکھا ہے کہ کثیر الفضل الذی لا یخاف نفاد ما عندہ، یعنی واسعن وہ ذات ہے جو بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہو اور اپنے خزانوں کے ختم ہونے کا اس کو خوف نہ ہو. یا واسع المغفرہ، یعنی اگر اے اللہ آپ ہم سب کو بخش دیں تو آپ کے خزانے مغفرت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. سمندر میں ایک چڑیا آئے اور چونچ میں ایک قطرہ اٹھا لے، تو جو سمندر کو اس قطرے سے تعلق ہے، اللہ کی رحمت کا سمندر اس سے بھی بڑا ہے اور اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، خیر الراحمین، جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں اللہ، سب سے زیادہ آپ رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ والوں کے دوستو عجیب علوم ہوتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عجیب بات کہ کراچی کا سارا پخانہ پیشاب جو ہے نا یہ سمندر میں جاتا ہے، لیکن سمندر پاک رہتا ہے. 1 کروڑ انسانوں کے پیشاب پخانے کا اگر کمپیوٹر کے ذریعے حساب لگایا جائے تو سال بھر میں کتنا مٹیریل سمندر میں جاتا ہے، لیکن سمندر پاک رہتا ہے. ایک لہر آتی ہے اور کراچی کا سارا پیشاب پخانہ ایک پل میں اٹھا کر سمندر کے اندر لے جاتی ہے. اگر وہاں آپ کو نہالے تو بتائیے پاک ہو جائے گا کہ نہیں، اگر امام صاحب وہاں نہالے تو کیا ان کی امامت درست ہوگی کہ نہیں، وہ پانی پاک ہے کہ نہیں، ظاہر ہے کہ پاک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق محدود سمندر کی موجوں کا یہ حال ہے تو اللہ کی رحمت کے سمندر کی موج غیر محدود کا کیا عالم ہوگا؟ دوستو سمندر اللہ تعالیٰ کی ادنا سی مخلوق ہیں اور اس کی موج بھی محدود ہے، جب اس کی موج میں یہ اثر ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود رحمتوں کے غیر محدود سمندروں کی غیر محدود موجوں کو کیا عالم ہوگا؟ اللہ والے اس چیز کو پہچانتے ہیں، ہم لوگ کیا جانیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی معرفت دیتے ہیں۔ ہر ذرہ چھایا ہے جب سے میرے دل پہ تیری یاد کا عالم، چھایا ہے جب سے میرے دل پہ تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے مظہر جانا نظر آیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذرا سی بارود سارے پہاڑ کو اڑا دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں کے پہاڑوں کو کیوں نہ اڑا دے گی؟ اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے، مایوسی دلیل ہے اس بات کی یہ شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا۔ اس لیے میرے دوستو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، ہدایت پہ رکھے۔ تو ہدایت پہ رہنے کے تین نسخے ہیں۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین پر قائم رہنا، گناہوں سے بچنا اور ایمان پر لوٹ آنا، ان چیزوں کے لیے تین نسخے اس وقت بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک کہ اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا، کبھی ایک دن ان کے پاس بھی رہ جائیں۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رات کے رانی کے نیچے ایک شخص سو جائے، رات بھر سوتا رہے، اس کو احساس بھی نہ ہو کہ میں رات کی رانی کے نیچے سو رہا ہوں، لیکن جب صبح اٹھے گا اس کا دماغ تازہ دم ہوگا کہ نہیں؟ کیوں بھائی، وہ تو سو رہا تھا۔ اللہ والوں کی شان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے میرے دوستو کہ بزرگوں کے یہاں کوئی سوتا بھی رہے تو بھی محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ان کی سانس میں ذکر اللہ کا نور اور ان کی آہوں کے انوار فضاؤں میں ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے تھانہ بھون کا ادنا شاگرد بھی دین کو اتنا سمجھتا ہے کہ دوسری خانقاہوں کے بڑے بڑے پیروں کو بھی دین کی وہ سمجھ نہیں ہے، اختیاری اور غیر اختیاری کچھ جانتی نہیں ہے، چند خواب دیکھ لیے لیکن زندگی سنت کے خلاف، اس کو ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت حکیم علومت رحمت اللہ علیہ نے دین کو صاف کر دیا، کیا فرماتے تھے کہ ولی اللہ وہ ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے، خواب نظر آئے نہ آئے، کرامت ہو نہ ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین پر قائم رہیں اور نفس و شیطان اور معاشرے کے فتنے سے بچے رہیں تو دوستو اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھیں۔ اب کہیں گے کہ دلیل کیا ہے اس کی، دلیلیں تو بہت ساری ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ ڈر تم کو کہاں سے ملے گا؟ اللہ والوں سے، ڈرنے والوں سے یہ ڈر حاصل ہوگا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ تو قرآن پاک کی یہ دلیل ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، تقویٰ اگر چاہتے ہو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ رہو۔ جو اس راستے پہ چل رہے ہیں، اس منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اس قافلے کے ساتھ تم بھی شامل ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالی وہ سب نعمتیں مل جائیں گی۔ اور ایک مثال کہ جیسے طوفان نو آیا تھا تو نو علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی بناؤ، تو جو لوگ ان کی کشتی میں بیٹھ گئے وہ طوفان سے بچ گئے، جنہوں نے کشتی کا مذاق اڑایا کہ جب اتنا طوفان آئے گا تو یہ کشتی کیا کرے گی، اس ظالموں نے یہ نہیں سوچا کہ کشتی چلانے والا کیسا ہے، کشتی کو تو دیکھا کہ لکڑی کی ہے لیکن کشتی چلانے والے کو نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے، وہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو جو ظالم کشتی میں نہیں بیٹھے وہ ڈوب گئے اور جو لوگ کشتی میں بیٹھ گئے وہ بچ گئے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانے میں بھی نائب بابائے نو یعنی اللہ والے موجود ہیں، ان کی کشتیاں موجود ہیں۔ ہائے بیا در کشتی بابا نشین، سبحان اللہ۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں کہ اے بھائیو بابا کی کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ یہ بابا کون ہیں؟ یہ وہ بابا ہیں کہ جو شریعت و سنت پر چلتے ہیں، انہوں نے بھی کسی کو اپنا بابا اپنا مربی بنایا تھا۔ یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے بھی کسی اللہ والے کے پاس رہ کر اپنی اصلاح کروائی تربیت کروائی۔ لہذا ایسے شخص کو بابا نہ سمجھ لینا جس کا کوئی اگلا بابا نہ ہو، جیسے کہ میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے لا تاخذوہ بابا من لا بابا لہ۔ اے بعض لوگ خود ہی مربی بنے ہوئے ہیں، حالانکہ کسی مربی کے ہاتھوں مربع نہیں بنے، اپنی تربیت نہیں کرائی، جو مربع نہ ہو وہ مربی نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے نسخہ دین پہ سلامتی، دین پہ استقامت، دین کی سمجھ، دین پہ قائم رہنے کا کیا ہے؟ بزرگوں کے پاس آنا جانا رکھیں۔ دوستو اب بزرگ کیا پہچان ہو بھائی؟ یہ دلیل کافی ہے کہ اس نے کسی اللہ والے کی صحبت اٹھائی ہو، جیسے کہ کوئی حکیم کے بہت ہی قابل و مستند ہونے کے لیے اتنا ہی دلیل کافی ہے کہ یہ شخص یعنی حکیم اجمل خان کی صحبت یافتہ ہے۔ تو اس سے علاج کراؤ، بس اتنا دیکھیں کہ جو تمہیں دین سکھا رہا ہے اس نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے یا نہیں۔ جو آپ دین سیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ، کیا ان لوگوں نے کسی بزرگ کے پاس رہ کر دین سیکھا ہے کہ نہیں؟ کیا وہ مربی بنے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر؟ پہلے مربع پھر مربی بنتے ہیں، ہے نا؟ پھر دیکھیے کہ جو اس کے پاس آنے جانے والے ہیں ان کے اندر کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ جو لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں اس کے مطلب میں روحانی شفا ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس کے پاس آنے والوں کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے، گناہ چھوٹ رہے ہیں اور یقین میں ترقی ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس کے پاس آنے جانے والوں سے پوچھ لو کہ تم لوگ جو وہاں جاتے ہو تو کیا ملا بھائی؟ کتنا عرصہ جا رہے ہیں، کچھ فائدہ محسوس ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ فائدہ محسوس نہیں ہوا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فائدہ محسوس نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ فائدہ محسوس ہونے سے اپنی سابقہ زندگی کو دیکھ لیں، چھ مہینے پہلے، ایک سال پہلے، دو سال پہلے، پانچ سال پہلے ہماری کیا حالت تھی اور اب کیا حالت ہے ہماری، کتنا تعلق بڑھا، کتنے گناہ چھوٹے، کتنا اللہ سے محبت بڑھی، عبادت میں، سجدے میں، تلاوت میں، مناجات میں، دعا میں مزے پہلے سے زیادہ آنے لگا کہ نہیں، گناہ چھوٹے یا نہیں، زندگی سنت کے مطابق ہوئی یا نہیں۔ اگر یہ سب نصیب ہو گیا تو سمجھ لو کہ سچے اللہ والے کے پاس ہیں، سچے اللہ والے کے پاس ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کی مجلس اور ان کی صحبت سے تو نور پیدا ہوتا ہی ہے، ان کے تذکرے سے بھی نور پیدا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ ان کا خیال بھی دل میں آ جائے تو نور پیدا ہوتا ہے۔ دوستو یہ حضرت حکیم الامت کا مقام تھا کہ اگر کسی اللہ والے کا دل میں خیال آ جائے تو ان کے دھیان اور تصور سے بھی دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ محدث عظیم مشکات شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ فَإِنَّ الدُّعَا يَسْتَحِبُّ عِنْدَ حُضُورِ الصَّالِحِينَ، جس وقت تم نیک کے پاس جاؤ، صالحین کے پاس جاؤ، اللہ والوں کے پاس جاؤ تو ان کے پاس دعا مانگنا مستحب ہے۔ کیوں؟ وجہ دیکھیے کتنی پیاری وجہ بیان کی ہے کہ فَإِنَّ رَحْمَتَ تَنزِلُ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ، صالحین اللہ والوں کے تذکرے سے رحمت نازل ہوتی ہے، فضلاً عند وجودہم، چلے جائے کہ جہاں خود اللہ والے وجود ہو وہاں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ تو یہ ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ کی عبارت ہے، مشکات شریف کی شرح کی عبادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تصوف کہاں ہے؟ دوستو تصوف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، بس اس کے تعبیرات کے الفاظ الگ ہو گئے ہیں. اس وقت احسان تھا، اسی کا نام تصوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کریں گویا کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم یکن تراہ فانہ یراک، ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. بس یہی چیز تو ہے، بس اتنی غرض ہے پیر مغاں کے جام و مینا سے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بس اتنی سی غرض ہے پیر مغاں کے جام و مینا سے کہ ہم اپنے مالک کو دیکھ لیتے قلب بینا سے. اللہ والوں کی صحبت کا جو ہمیں فائدہ پہنچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کو دیکھ لیں اپنے دل کی آنکھوں سے. ظاہری آنکھوں سے تو اپنے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن دل کی آنکھوں سے اللہ کی تجلی، اللہ کے یعنی تجلیات اور اللہ کے انوارات قلب جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے. اللہ والوں کے پاس رہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ کیفیت احسان پیدا ہو جائے کہ جب کوئی بھی ہم کام کریں گویا کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے پاتے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو دوستو یہ ایک نسخہ بیان کر دیا ہے، جیسے کہ جو لوگ اللہ والوں کے پاس آتے ہیں کتنی مشقت اٹھا کے آتے ہیں ان کا بیان سننے کے لیے، ان کے مجلس میں جاتے ہیں. مشکاۃ شریف میں ہے کہ جب کوئی کسی کے پاس اللہ کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے، اور یقین کیجئے انشاءاللہ تعالی کہ آپ 70,000 فرشتوں کی دعائیں ملیں گی. اور کون سی دعائیں؟ یصلون علیہم یعنی یستغفرون لہ، مغفرت کی دعا کرتے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تسلیم و انقیاد کے سوا کو چارہ نہیں ہے. آپ نے جو فرما دیا ہے اس پر ہم ایمان لائیں گے کہ 70,000 فرشتے راستے بھر آپ کو دعا دیتے آئیں کہ اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. جب ہم چلتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جب آنے والے مسافہ کرتے ہیں تو اس وقت 70,000 فرشتے دوسری دعا دیتے ہیں کہ اللہم انہو وصل فیک فصلہ. سبحان اللہ، محدثین نے لکھا ہے کہ یا اللہ یہ آپ کے لیے ملا ہے. اللہم انہو وصل فیک، اے اللہ آپ کی رضا کے لیے یہ ملا ہے، آپ کی خاطر سے ملا ہے، آپ کی وجہ سے ملا ہے، بس آپ اس کو مل جائیے کیونکہ اس غرض صرف آپ ہیں. آپ بتائیے میرے دوستوں کو، جو ہماری آپس میں کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی یہاں دوائیں لینے تو نہیں آیا، یہاں کوئی معجون لینے تو نہیں آیا، بس اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو معجون ہوتا ہے بس وہی ہمارے بزرگوں نے جو دیا ہے وہی تقسیم ہوتا ہے. تو ایسا معجون ہے جو روح میں حل جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور مرنے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوگا. روح اس خمیرہ کو لے کر جائے گی، اللہ کی محبت کا خمیرہ روح کے اندر مل جاتا ہے. روح جب اللہ کے پاس جائے گی تو آپ اللہ کی محبت کے اس شربت کے روح افزا کو ساتھ لے کر جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے نام کی لذت ہمیں چکھا دے اپنی رحمت سے ہمارے بزرگوں کے صدقے میں، دوستو سارے پاکستان کا روح افزا، ہندوستان کا روح افزا ایک طرف، اور ایک مرتبہ محبت سے اللہ کہنا ایک طرف. دنیا کے یہ روح افزا کس سے بنتے ہیں؟ شکر سے. شکر کس سے بنتا ہے؟ گنے سے. گنے میں رس کون پیدا کرتا ہے؟ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دلی شکر خوش کر یہاں کے شکر سازت، اے دلی چینی زیادہ میٹھی ہے، چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے. تو میرے دوستوں محبت سے اللہ کہیں ہو، زمین سے آسمان تک شربت روح افزا کا سمندر موج ماتا نظر آئے گا، مگر ہر ایک کو ایسا محسوس نہیں ہوتا. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کو کیوں محسوس ہوتا تھا؟ عجیب بات فرمائی، 10,000 روپے کا تولہ والا عطر لگا لو لیکن بلی کا پیخانہ بھی چاروں طرف لپیٹ لو تو بتاؤ بھائی عطر کی خوشبو آئے گی؟ ہم گناہ نہیں چھوڑتے، اس وجہ سے ہمیں ذکر اللہ کی خوشبو کا ادراک اور احساس نہیں ہوتا. چون شدی زیبا بدون زیبا رسی. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم گناہ چھوڑ کر حسین ہو جاؤ گے تو اس حسین حقیقی کے پاس پہنچ جاؤ گے. نفس کی گندگی سے روح میں کثافت پیدا ہو جاتی ہے، لطافت نہیں رہتی. گناہوں کی وجہ سے اللہ کے نام کی لذت کا ادراک کمزور پڑ جاتا ہے. اس لیے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جڑا خاک نامیز چھو مجروح کلت، تم لوگ گناہوں میں ملوث ہو پھر بھی اللہ کے نام سے مست ہو رہے ہو، جب یہ خاک ملا بھون تمہیں مست کر رہا ہے، صاف گر باشد ندامت چون کلت. اگر کسی دن تم تقویٰ کے مقام پر پہنچ جاؤ گے اور اللہ کی محبت کی صاف والی شراب گناہوں کی گندگیوں کی ملاوٹ سے صاف والی شراب پیو گے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ شراب تمہیں کس مقام پر پہنچائے گی. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں برکف من نہیں شراب آتشی، ہے اللہ میری ہتھیلی پر اپنی محبت کی تیز آگ والی شراب رکھ دیجئے، ہم کو اپنی محبت کی تیز والی شراب پلائیے، پھر آپ میرے عشق کی مستانہ شان اور شوکت کو دیکھیے، جب ہمارے باطن میں کچھ ہے ہی نہیں تو چیمی جوئی چزیب واسطینم، اے اللہ میری جیب واسطین میں کیا رکھا ہے، جو آپ دیں گے وہی تو ہم پائیں گے، سبحان اللہ. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ بھی کیسے پیارے آدمی تھے. تو میرے دوستو، دین پر قائم رہنے کے لیے اور دین پر ترقی کے لیے، یعنی صرف استقامت ہی نہیں کہ آپ ایک مقام پر پڑے رہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں آپ کو ترقی بھی ہوتی رہے، اس کے لیے جو نسخہ ہے وہ دین کی نعمت کی عطا کا ضامن، بقا کا ضامن اور ترقیات کا بھی ضامن ہے. کیا ہے وہ؟ اہل اللہ کی صحبت. اب کیسے معلوم ہو کہ یہ اہل اللہ ہیں؟ جنہوں نے اہل اللہ کی صحبت اٹھائی ہے تو سمجھ لو کہ وہ بھی اہل اللہ ہیں. کیا معلوم ہو کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا نا، یہ پتا لگانا بہت مشکل ہے کہ کتنا قابل شخص ہے. بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی اللہ والے کی صحبت یافتہ ہے. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ بھائی گلستان جوہر میں کوئی ایک بوٹا ہے 80 سال کا آیا ہوا ہے اور وہ حکیم اجمل خان کا کوئی خاص شاگرد ہے، تو بڑے بڑے لوگ اس کے پاس پہنچیں گے. اسی طرح یہ معلوم کرنے کے لیے کون اللہ والا ہے، بس یہی دیکھو کہ اس نے کسی بزرگ کی صحبت اٹھائی ہے یا نہیں. اللہ والے خود اپنے منہ سے تھوڑا بولیں گے کہ میں اللہ والا ہوں، وہ تو اپنے آپ کو اتنا مٹائیں گے کہ ہم وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا حسن ظن ہے، لیکن اس سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ والے کچھ بھی نہیں ہیں. جو یہ کہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ اس کے بہت کچھ ہونے کی دلیل ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا کہ فرماتے تھے کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. جی دیکھیے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سبحان اللہ. تو سب سے اول ضروری بات یہ ہے کہ اپنی مناسبت تلاش کر لیں، جس بزرگ سے آپ کا دل لگے، جس کا خون کا گروپ مل جائے. جیسے کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے ایک شعر ہے، فرماتے ہیں اپنے شعر میں کہ آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، عمر بھر ناؤں پہ بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. اگر دل نہیں ملے گا تو لاگ اس کے پاس بیٹھے رہو، جیسے آئے تھے ویسے ہی جاؤ گے. تو دوستو، نمبر ایک اہل اللہ کی صحبت، نمبر دو تلاوت ذکر اشراق اوامین نوافل، اپنے شیخ کے مشورے سے کچھ عبادت نفلی بھی کر لیں، اس سے روح کو غذا ملتی ہے، طاقت آتی ہے. جیسے کوئی آدمی کمزور ہے، دشمن اس کو چت کر دیتا ہے، لیکن جب اس نے بادام اور دودھ اور اخروٹ پینا شروع کیا تو کچھ ہی دن کے بعد اس کی چال بدل جائے گی. جب طاقت آتی ہے تو چال بدل جاتی ہے، کمزوری کی چال میں اور طاقت والوں کی چال میں فرق آ جاتا ہے نا. اسی طرح جب کوئی شخص اپنے شیخ کے مشورے سے روحانی غذا کھاتا ہے، یعنی اشراق پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے اور اللہ کو اللہ کی توفیق دے تو بھی تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ اس کی روحانی طاقت بڑھتی جاتی ہے، اس کی روح کی چال بدل جاتی ہے. نفس و شیطان دور سے دیکھ کر سمجھ لیے جاتے ہیں کہ اس کی روح کے اندر کتنی طاقت ہے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. سبحان الله. تو میرے پیارے دوستو، جو شخص تقوی سے رہتا ہے اس کی لذت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ وہی جانتا ہے کہ اللہ اس کو کیا مزے دیتے ہیں. جو شہوت کے گناہ ہیں ان سے تو انسان انتہائی ذلیل ہو جاتا ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شہوت کی آگ ہوتی ہے نا، ایسے نہیں بجھتی. نارے شہوت چے کشت، نارے شہوت، جو شہوت کی آگ دل میں بڑک رہی ہے، دل میں جل رہی ہے، یہ کیا چیز اس آگ کو بجھا سکتی ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ میں گناہ پہ گناہ کرتا ہوں، میں اور گناہ کر لوں گا تاکہ میں اپنے نفس کو سیٹسفائی کر لوں گا. انسان کا نفس جو ہے گناہوں سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، جس طرح سے کہ جہنم کا پیٹ جہنمیوں سے نہیں بھرے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جہنم سے، حلیم تعالیٰ تھی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارا پیٹ کیا بھر گیا ہے؟ تو جہنم کہے گی حل میں مزید، اے اللہ اور ہیں، ابھی پیٹ نہیں بھرا میرا. تو اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو پیدا کر کے جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے جہنم میں. اور قدم مبارک سے مراد خاص تجلی اللہ تعالیٰ کی نازل ہوگی، جس سے جہنم کہے گی کہ قط قط، دوسری روایت میں قط قط قط، تین دفعہ بس بس بس، اے اللہ میرا پیٹ بھر گیا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم کا پیٹ جہنمیوں سے نہیں بھرا، اللہ کے نور سے بھرا ہے. تو جو مزاج ہیڈ آفس کا ہوتا ہے، برانچ کا بھی وہی مزاج ہوتا ہے. ہیڈ آفس جہنم ہے، برانچ نفس ہے. تو جب ہیڈ آفس کا جو پیٹ بھرا تھا اللہ کے نور سے، تو ہمارے نفس کا پیٹ بھی اللہ کے نور سے بھرے گا. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شہوت نارے شہوت چے کشت نور خدا، نارے شہوت، شہوت کی جو آگ ہے اس چیز کو کیا بجھائے گی؟ اللہ کے نور سے تمہاری یہ آگ بجھے گی. اللہ کا نام لینا سیکھو میرے دوستو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر خمیرہ گو زبان اور خمیرہ بریشم کھلاؤں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ زہر مت کھانا ورنہ دل کمزور ہو جائے گا، تو بتائیے حکیم کا یہ حق ہے یا نہیں؟ اور مریض پر فرض ہے یا نہیں کہ خمیرہ تو کھائے لیکن زہر سے پرہیز نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ بھی نازل فرما دیا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ایمان والے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. ظاہری گناہ، سر پر انگریزی بال نہ رکھیں، یا تو بالکل ہی منا دیں، بالکل منا دیں یا برابر کر لیں اس کو. پٹے بال میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زمانے میں نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ عورتوں سے مشابہ ہوتی ہیں. تو چھوٹے چھوٹے بال رکھیں، بغیر کٹ نہ ہو، سائڈوں سے چھوٹے اوپر سے بڑے نہیں، بالکل یا تو بالکل ہی برابر کر لیں بال پورے اپنے. بڑی بڑی مونچھیں نہ رکھیں، بڑی بڑی مونچھیں رکھنے والوں پر چار قسم کے عذاب ہوں گے. آج کہتے ہیں کہ مونچھ نہیں تو کچھ نہیں، جی مونچھ میں صرف کچھ رکھا ہوا ہے. ارے کہتے کیوں نہیں ہو کہ سنت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت شیخ الحدیث اوجس المصالح شرح موطأ امام مالک جلد نمبر 14 میں حدیث نقل کی ہے کہ من طول شاربہ عوقب باربعۃ اشیاء، نمبر 1 لا یجد شفاعتی، نمبر 2 ولا یشرب من حوضی، نمبر 3 ویعذب فی قبری، نمبر 4 ویبعث اللہ الیہ المنکر والنکیر فی غضب. جو اپنی مونچھوں کو لمبا کرے گا اس کو چار قسم کے عذاب دیے جائیں گے. نمبر 1 لا یجد شفاعتی، میری شفاعت نہیں پائے گا. نمبر 2 حوض کوثر پر نہیں آئے گا، اللہ اکبر. نمبر 3 اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا، اور نمبر 4 منکر اور نکیر اس کے پاس غصے کی حالت میں آئیں گے. لہذا میرے دوستو، قینچی سے مونچھوں کو برابر کر لیں، استرے سے نہ منائیں. استرے سے مونچھوں کے بال منانے کو بعض علماء نے بدعت کا لکھا ہے، اس لیے کینچی سے برابر کر لیں. افضل درجہ تو یہی ہے کہ مونچھیں اتنی باریک ہو جائیں کہ نیچے جو جلد ہے اس کی سفیدی نظر آنے لگے، اس کے بعد جو لوگ چھوٹی چھوٹی مجھے رکھتے ہیں تو بھائی شفت العلیا اوپر کے ہونٹ کا آخری کنارہ کراس نہ ہونے چاہیے. جو اوپر کا ہونٹ کا جو آخری کنارہ ہے نا اس کے اوپر ہماری مونچھیں نہیں آنی چاہیے. جس کی مونچھوں کے بعد اوپر کے ہونٹ کے کنارے کراس کریں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہے, یعنی حرام کے قریب ہے. تو افضل درجہ تو یہی ہے کہ کینچی سے بالکل صاف کر لیں, لیکن بالوں کو مونچھیں رکھنے کا شوق ہوتا ہے. ایک صاحب نے اتنی لمبی مونچھیں رکھی, میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آئے, اتنی لمبی مونچھیں رکھی کہ دونوں طرف اس کی مونچھیں لٹک رہی تھی. ان کی بیوی نے بہت کہا کہ تمہاری شکل ہم کو دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہ مانتے نہیں تھے. تو میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے تاکید کی کہ اس کو ٹھیک کر لو. علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کتاب میں کہ اے لوگوں, بنی اسرائیل کی طرح بڑی بڑی مونچھیں نہ رکھو ورنہ تمہاری عورتیں زنا میں مبتلا ہو جائیں گی, جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں مبتلا ہو گئی تھی. تو ایسی بڑی بڑی مونچھوں سے شکل بری لگتی ہے, لہذا عورتیں فتنے میں مبتلا ہو سکتی ہیں. تو دونوں نے مونچھیں صاف کر دی. اس پر اس کی بیوی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ کا بہت شکریہ ادا کیا کہ میرے شوہر کو جو ان کے پیر تھے بالکل کارٹون بنے ہوئے تھے, ان کو نکال کر کارٹونی دنیا سے نکال کر حسن و جمال کی دنیا میں لے آئے. اب اور نیچے آئیں, اس کے بعد داڑھی کا تینوں طرف سے ایک مشت رکھنا واجب ہے. یہ ظاہری طور پہ بیوٹی پارلر ہو رہا ہے, جس طرح سے میرے شیخ فرماتے تھے کہ دلہن کو بیوٹی پارلر میں سجایا جاتا ہے تاکہ اس کا شوہر اس کو دیکھ کے پیار کر لے. تو یہ خانقاہیں جو ہوتی ہیں یہ روحانی بیوٹی پارلر ہوتی ہیں, یہاں پہ ہماری روح کو سجایا جاتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کے ہمارے اللہ ہمیں پیار کر لے. تو یہ روحانی بیوٹی پارلر ہے. داڑھی تینوں طرف سے ایک مشت رکھنا واجب ہے, سامنے یعنی چھوڑی کی طرف سے, دائیں سے اور بائیں سے, تینوں طرف سے ایک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. بہت سے لوگوں کو اس کا مسئلے کا بھی علم نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی اتنی ہو بس, 40 قدم دور سے نظر آ رہی داڑھی رکھی ہوئی ہے. ایک مٹھی کے اندر بال کے برابر کترانا حرام ہے. بیشتی زیور حصہ نمبر 11 بالوں کے حکام حضرت حکیم الامت نے لکھا ہوا ہے, جس کا دل چاہے دیکھ لے. بعض لوگ داڑھی کو ضروری نہیں سمجھتے, سمجھتے ہیں کہ سنت ہے, اور سنت بھی غیر موقعہ. اس معاملے میں لوگ سخت نادانی میں مبتلا ہیں. خوب سمجھ لیں کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے, وہی جیسے وتر کی نماز واجب, عید بقرعید کی نماز واجب. کوئی عید بقرعید کی نماز نہ پڑھے تو سارا محلہ کہتا ہے کہ بڑا منحوس شخص ہے, سال میں ایک دفعہ نماز آتی ہے وہ بھی نہیں پڑھتا. لیکن داڑھی کو اپنی لاعلمی کی وجہ سے ضروری نہیں سمجھتے, حالانکہ جتنی ضروری عید بقرعید فطر کی نماز ہے اتنی ہی ضروری داڑھی ہے. داڑھی مڈانا یا ایک مشت کم پر کترانا گناہ کبیرہ حرام ہے. داڑھی رکھ لیجئے میرے دوستو, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے عرض کر لیجئے کہ جو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تم کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. تاریخ دیکھ لیجئے, ایران کے 2 سفیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, مجھے بڑی بڑی داڑھی منڈی ہوئی. دیکھیں ان کا حلیہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے ان کی طرح اس سے چہرہ مبارک پھیر لیا. داڑھی منڈی ہوئی, مجھے بڑی بڑی تھی. قیامت کے دن نبی کی شفاعت کا آسرا رکھنے والے ہم ہیں دوستو. اللہ کے لیے میرے پیارے دوستو, اس چیز کو ہم چھوڑ دیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا, جیسا کہ ایران کے ان سفیروں سے دلی تکلیف کی وجہ سے دنیا میں پھیرا تھا, تو پھر شفاعت کیسے ہوگی ہماری؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا قیامت کے دن, تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہ گال کی پھیر چند دن کے لیے ہمارے پاس ہے, جس دن جنازہ قبر میں اترے گا تو یہ گال کا کیا ہوگا, ختم ہو جائیں گی. چند دن امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں یہ زمین دی ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس پر سبزہ اگا لیے, اس فیل کو استعمال کر لیں, ورنہ پھر وقت ہاتھ سے جاتا رہے گا, قبر میں یہ گال جو ہے کیڑے کھا جائیں گے, پھر ہم کہاں داڑھی رکھ سکیں گے دوستو. اب یہ رہ گیا کہ داڑھی منڈانے کو جی چاہتا ہے تو اس کے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے, جنت میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی, یہ تمنا انشاءاللہ وہاں پوری ہو جائے گی. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے جس میں سورہ رحمان کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یدخلوا اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین, کہ اہل جنت جنت میں جائیں گے تو مجرد ہوں گے, امرد ہوں گے, جیسے بھائی 18 سال کا لڑکا جس کی داڑھی مونچھنا آئی ہو اور ان کی آنکھیں کجلائی ہوں, ہے نا, یعنی کاجل لگا ہوگا, 30-35 سال کی عورتیں ان کے نکاح میں دے دی جائیں گی, بس چند دن کا امتحان ہے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ساری زندگی وہاں نہ موت آئے گی, نہ داڑھی نکلے گی, نہ ہی وہاں بلیڈ کی ضرورت پڑے گی, نہ حجام صاحب ہوں گے, کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. دنیا میں کتنی تکلیف ہے داڑھی منڈانے میں, پہلا کوٹ, پھر دوسرا کوٹ, پھر کوٹی اکھاڑ کوٹ, تین تین کوٹ لگانے پڑتے ہیں اور ملائم ملائم گالوں کو چھیننا پڑتا ہے, جیسے آلو کی طرح داڑھی گال ہو جاتے ہیں. اور داڑھی رکھنے میں کتنی عافیت ہے, صبح اٹھ کر ملائم گالوں کو کھینچ کھینچ کر لوہے کے دار سے رگڑنا ایک عذاب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرو دوستو, نفس کو معاشرے کو لات ماریں, اگر کوئی ہنستا ہے تو ایک شعر پڑھ دیں. کیا شعر ہے؟ اے دیکھنے والو مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے. تو اب یہ داڑھی کا خط بنانا, بعض اتنا خط بنا دیتے ہیں کہ ایک لکیر سی رہ جاتی ہے اور گال بالوں سے فارغ البال ہو جاتے ہیں, اس کے لیے بھی شریعت نے حدود مقرر کیے ہیں. داڑھی کا خط بنانے کے لیے اپنے منہ کو پھیلائیں اور جہاں دونوں جبڑے ملتے ہیں نا, یوں منہ کھولا اور جہاں یہ جبڑے مل رہے ہیں وہاں اونگلی رکھیں, انگلی سے اوپر کے حصے میں جو بال ہوں ان کو آپ اس طرح لگا سکتے ہیں, کاٹ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ اتنا باریک خط بناؤ کہ ایک لکیر سی رہ جائے اور گال بالکل فارغ البال ہو جائے. امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو خوب سمجھ گئے ہوں گے, لیکن یہ منہ کھولنے کی مشق ابھی نہ کریں. ایک قصہ یاد آیا کہ ایک صاحب تھے, کسی صوبے سے آئے تھے, تو وہ بلاک اینٹے وغیرہ اٹھاتے اٹھاتے مزدوری کرتے کرتے تنگ آ گئے. ایک دن دیکھا کہ لالو کھیت میں ایک شخص مجمع لگایا ہوا ہے, تقریر کی اور دوا بیچ دی, تھوڑی دیر میں 200-300 روپے کما لیے اس نے. اس نے کہا کہ یار یہ تو بڑی اچھی ترکیب ہے, ہم بھی یہی کریں گے, ہم بلا کیوں اٹھائیں. وہ بھی کہیں سے چولہے کی راکھ لے آیا ہے اور راکھ کی پوڑیاں بنائی اور آواز لگا کر بیچنے لگا کہ بابا یہ ہماری دوا ہے, یہ مچھر کھٹمل سب کو مار دیتا ہے, اس کا 1 روپیہ قیمت ہے. تو تھوڑی ہی دیر میں مجمع لگ گیا اور اس کا یعنی 300 روپے میں اس کا سارا مال بک گیا. تو اتنے میں لکھنؤ سے ایک صاحب شیروانی پہنے ہوئے, یعنی بٹن لگائے ہوئے, بالکل ہی بڑی نزاکت سے پوچھا انہوں نے, صاحب یہ تو بتائیے کہ اس دوا سے ہم مچھر کو کس طرح ماریں گے, ترکیب استعمال کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ارے بابا تم اتنا بھی نہیں جانتا, تم مچھر کو پکڑو, پھر اس کا ایسا منہ کھولو, پھر اس کے منہ میں ہمارا دوا ڈالو, اگر پھر بھی وہ خبیث کا بچہ نہیں مرتا تو مچھر کو ہمارے پاس لے کے آؤ, ہم اس کو مارے گا. برحال تو یہ کہ جہاں منہ, میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جبڑا ملتے, جیسے منہ کھولتے ہیں جہاں جبڑے ملتے ہیں تو وہاں انگلی رکھ لیں, تو آپ انگلی کے اوپر کا حصہ جو ہے اس کے بال آپ صاف کر سکتے ہیں, خط بنا سکتے ہیں, نیچے نہیں بڑھائیں. اسی طرح سے بعض لوگوں کے گردن میں بال آ جاتے ہیں, تو جو بال داڑھی کی طرف جا رہے ہیں وہ تو داڑھی کے حکم میں ہیں, ان کا کاٹنا جائز نہیں ہے. اور جو داڑھی سے نہیں ملے ہوئے یعنی نیچے کی طرف جا رہے ہیں, داڑھی سے خیال اختیار کر رہے ہیں, تو ان کو آپ کاٹ سکتے ہیں. وہ داڑھی سے بھاگ رہے ہیں, داڑھی کی صحبت سے فرار اختیار کر رہے ہیں, تو ایسے بالوں کو کاٹ دیں. اسی کے بعد ناف سے گھٹنوں تک جسم چھپانا فرض ہے. کسی وقت اس کو کھولنا جائز نہیں ہے. ناف سے لے کے گھٹنے سمیت آج کل جو ہیں نوجوان لڑکے جو ہیں وہ چڈا پہن کے گھومتے ہیں, گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. ابھی تو خود وہ گناہ کر رہے ہیں, جو لوگ دیکھیں گے ان کے سطر کو وہ بھی گناہگار ہوں گے. اس لیے میرے دوستو یہ سطر کا حصہ ہے, گھٹنے کو چھپانا یہ سطر کا حصہ ہے, یہ فرض ہے. اب اور نیچے آئے, ٹخنے چھپانا بھی حرام ہے. چاہے پاجامہ ہو چاہے لنگی ہو, ٹخنا چھپانا کسی وقت جائز نہیں ہے. اب یہ کون سا وقت جائز نہیں ہے, جب آدمی کھڑا ہو یا چل رہا ہو, دو حالتوں میں ٹخنا چھپانا حرام ہے. کھڑے ہونے کی حالت میں, چلنے کی حالت میں. اگر آپ بیٹھے ہیں اس وقت ٹخنا چھپے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ جائز ہے. لیٹے ہوئے ہیں اس وقت بھی چھپ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کھڑے ہونے کی حالت میں اور جس وقت چل رہے ہیں اس وقت ٹخنا چھپانا جائز نہیں ہے. اور کون سا لباس ہے جس سے ٹخنا چھپانا حرام ہے, یہ بھی سن لیں. وہ لباس جو اوپر سے آتا ہو, نازل من الرأس, اور اگر نیچے سے آ رہا ہے یعنی صاعد من الاسفل, تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس لباس سے ٹخنا چھپ رہا ہو تو جائز ہے. جیسے بھئی موزے ہیں, موزے سے ٹخنا چھپتا ہے, جائز ہے, کیونکہ نیچے سے اوپر آ رہا ہے. ایسے لباس سے اگر ٹخنا چھپ جاتا ہے تو جائز ہے. جو لباس نیچے سے آ رہا ہے اوپر سے نیچے آ رہا ہے, جیسے لنگی ہے, پاجامہ ہے, پینٹ ہے, چادر ہے, ہے نا, ابایا ہے, کرتا ہے, اسے ٹخنا چھپانا جائز نہیں ہے, کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں. اسی طرح سے میرے دوستو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دیا جائے. جھوٹ بولنا چھوڑ دیا جائے, رشوت لینا چھوڑ دیا جائے, ہے نا, انٹرنیٹ, موبائل میں انٹرنیٹ اور فلمیں, ڈرامہ دیکھنا, فلمیں دیکھنا, نامحرم لڑکیوں کو نہ دیکھنا, اپنی نظر بچائیں, تمام ظاہری گناہوں کو چھوڑ دیں. اس کے بعد باطنی گناہ ہے, اپنے کو بڑا سمجھنا بھی حرام ہے. متکبر آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا, چاہے لاکھ چلے لگائے, لاکھ تبلیغ کرے, لاکھ خانقاہ میں رہے اللہ والے کے پاس, لاکھ نفلے پڑے, ایک لاکھ حج کر لے, اگر دل میں رائی کے برابر بھی کبر ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها, جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. بتائیے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کبر کا علاج ضروری ہے یا نہیں, بتائیں. کبر کی بیماری بم کی طرح ہے, اور اس کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو کہاں تلاش کریں, وہ بم ڈسپوزل اسکواڈ اہل اللہ اور ان کی صحبتیں ہیں. اسی طرح سے میرے دوستو ریا ہے, دکھاوا ہے, اللہ کی عبادت مخلوق کو دکھانا ہے اور مخلوق کی نظروں میں بڑا بننے کی غرض سے کی جائے. اس کی وجہ سے ایک شہید, جو حدیث پاک میں آتا ہے نا, ایک شہید جہنم میں جائے گا, سخی عالم قاری جہنم میں جائیں گے. کس وجہ سے؟ صرف دکھاوے کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے اعمال اللہ کے لیے نہیں کیے تھے, دکھاوے کے لیے کیے تھے. اس لیے دوستو, میرے پیارے دوستو, عرض کر رہا ہوں کہ اخلاص اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین پر قائم رہنے کے لیے تین نسخے. نمبر ایک کہ اہل اللہ کی صحبت, نمبر دو ذکر اللہ پر مداومت. اپنے شیخ سے کچھ ذکر پوچھ لو, یہ روحانی ٹانک, روحانی طاقت اور روحانی جو کہتے ہیں وائٹمن ہے, یہ وائٹمن, روحانی وائٹمن. جب وائٹامن ڈی کی یا سی کی ڈیفیشنسی ہونے لگتی ہے, ڈاکٹر کہتا ہے وائٹامن کھایا کرو. ہماری روح کے اندر بھی وائٹامن کی کمی آنے لگتی ہے. جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے, گناہ کی طرف چلنے لگتا ہے, تو وائٹامن کی, روحانی وائٹامن کی کمی آنے لگتی ہے. تو اس کے روحانی ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت بدنظری کا مرض آ رہا ہے, غیبت کا مرض بڑھ رہا ہے, اور شہوت غالب ہو رہی ہے, ہے، غیبت سننے کا مرض بڑھ رہا ہے، رشوت لینے کا ہے، مظلوم ظالم کا ساتھ دینا ہے، جتنے بھی روحانی بیماریاں ہیں، تو اس کا وائٹمن، اس کا ٹانک کسی اللہ والے سے حاصل کریں. نمبر تین، گناہوں کا زہر نہ کھائیں میرے دوستو، یہی علاج ہے انشاءاللہ تعالی. یہ تین نسخے دین کی حفاظت، استقامت اور ترقی کی ضمانت ہیں. تو قرآن پاک میں اعلان ہے کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے. اور عجیب اللہ کی شان ہے کہ اکثر تو اللہ فرماتے ہیں ہم معاف کر دیتے ہیں. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، کثیر گناہ تو ہم معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب کبھی ہم پکڑتے ہیں تو تمہارے گناہوں کے سبب ہی پکڑتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ سے میرے پیارے دوستو استغفار توبہ کثرت سے جاری رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہیں. کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا عطا فرمائی، یہ مناجات مقبول میں دعا ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو حقیقی مالداری، زینت، عزت اور جمال نصیب ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مناجات مقبول میں بڑی عجیب و غریب دعائیں ہیں میرے پیارے دوستوں. ہمارے مشائخ نے ہمیں تقریر فرمائی ہے کہ اس کی ایک منزل روزانہ پڑھنی چاہیے، اللہ سے مانگنے کا ڈنگ آئے گا. اور وہ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں سکھائی ہیں، وہ تو 100% مقبول دعائیں ہیں. تو جب ہم اس سرکاری مضمون سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کریں گے تو 100% قبول ہوگی. سرکار آپ کو کہتا ہے کہ اس مضمون سے ہمارے بارگاہ میں جو ہے مضمون، اس مضمون سے درخواست پیش کرو، تو سمجھ لیں کہ جب سرکار خود وہ مضمون سکھا رہا ہے تو 100% یقین رکھو کہ وہ قبول کرے گا. تو اللہ نے جو اللہ نے اور یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں سکھائی ہیں، جو عنوانات سکھائے ہیں، اگر اس عنوانات سے اور اس طریقے سے ہم اللہ سے مانگیں گے تو 100% ہماری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ. عجیب و غریب دعا ہے. اے اللہ مجھے علم کی دولت سے مالا مال فرما اور حلم کے ذریعے سے زینت عطا فرما. علم سے مالا مال اور حلم کے ذریعے سے زینت اور تقوی کے ذریعے سے عزت. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تقوی سے عزت ملتی ہے، اور جو تقوی سے نہیں رہتا اس کو ذلت ملتی ہے، اور عافیت کے ذریعے حسن و جمال عطا فرما. اس دعا میں سب سے اول علم کی دولت مانگی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اعنی بالعلم، اے اللہ مجھے علم سے مالا مال فرما. تو علم آدمی کی حقیقی دولت ہے، اور حقیقی علم وہ ہے جو خشیت کے ساتھ ہو. ہاں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں، انما یخش اللہ من عباده العلماء، اہل علم وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے علم پر عمل کرتے ہیں. بے علم آدمی کے پاس اگرچہ کتنے ہی خزانے ہوں وہ مالدار نہیں ہے، بلکہ وہ تو مفلس ہے. حقیقی مالدار وہ آدمی ہے جو علم کی دولت سے مالا مال ہو. یہ ان نعمتوں میں سے ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی تھی، الم نشرح لك صدرک کی تفسیر میں کیا ہے، اے بالحلم والعلم، یعنی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا حلم سے اور علم سے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم کی دولت سے نوازا گیا اور حلم سے مزین کیا گیا. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی دولت عطا فرما دے. بھائی ہر شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی میں زینت رہے اور خوبصورت زندگی عطا ہو. ایک زینت یہ ہے کہ بدن کو بنا سوار رکھے، لیکن زندگی کا مزین ہونا ایک دوسری چیز ہے. دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی، مزین تھی یا نہیں بتاؤ بھائی؟ حالانکہ رنگ کے کالے تھے، ظاہری بناؤ سنگار بھی نہیں تھا، لیکن رنگ سے کیا ہوتا ہے بھائی. اگر کالے تھیلے میں اگر 1 کروڑ کا موتی ہو تو اس سفید تھیلے سے افضل ہے جس میں بلی کا بو ہو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا چمڑے سے کیا ہوتا ہے یہ دیکھیے اندر کیا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی اور کالے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورے تھے, قریش مکہ سے تھے, لیکن کہتے تھے یا سیدی بلال, اے میرے سردار بلال. تو انسان زینت بھی چاہتا ہے, کس کی زندگی مزین ہو, نقش و نگار والی ہو. یہ آج کل میوزک کا فرش وغیرہ کیا کیا چیزیں ہیں, یہ جیسا یہ فرش بنایا جاتا ہے اور ماربل لگائے جاتے ہیں, اور آج کل تو نئے نئے ڈیزائن کے ماربل آ رہے ہیں, یہ کیا یہ سب زینت ہی تو ہے. تو اس سے مضبوطی بھی حاصل ہوتی ہے. ان نعمتوں کا ہر انسان عقلی طور پر اور طبی طور پر یعنی وہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت والی زندگی ملے, میری زندگی جمال اور زینت والی ہو. اب یہ کیسے ملے گی؟ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دعا مانگی, وزینی بالحلم, حلم, سبحان اللہ, میری زندگی زینت والی بنا دے حلم و برداشت کے ذریعے, سبحان اللہ. یہ نہیں کہ ذرا سی کوئی ناگوار بات ہوئی تو غصے سے کانپنے لگے اور آل فور بکنے لگے. ظاہر تو اللہ والوں جیسا ہے, ہر وقت رونا اور گریا زاری, تقریر میں نہایت اعلیٰ اور عارفانہ مضامین بیان کرنا, لیکن نفس کو اگر ذرا بھی کوئی بات ناگوار معلوم ہوئے تو بالکل حدود کی رعایت نہیں کرتے کہ میرا شیخ کون ہے یا میں کس کے سامنے ہوں, میں ماں باپ سے بات کر رہا ہوں, میں اپنے استاد سے بات کر رہا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں کچھ پتہ نہیں چلتا. اس کی حالت میں آل فول کیا کیا بک رہے ہیں, آواز بھی تیز اونچی نکالنا شروع کر دیتے ہیں. دوستو کیا یہی اللہ والی زندگی ہے؟ زینت والی زندگی کے لیے حلیم التبع ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ اور تھے ابراہیم علیہ السلام حلیم التبع رحیم المزاج, حلیم التبع رحیم المزاج. حلیم کا معنی کیا ہے؟ جو برداشت کے ساتھ رہے اور حسن اخلاق کو اپنے اوپر غالب رکھے. غور سے سنیں, سارا دین ان چیزوں کے اندر ہے. دین صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے, اخلاق ایسے اعلی اعلی قسم کے ہونے چاہیے, برداشت ہمارے اندر ہونی چاہیے. ذرا سی کوئی ناگواری بات آ گئی تو اس وقت برداشت کریں, درگزر کا معاملہ کریں, عفو کا معاملہ کریں, معافی کا معاملہ کریں. اب حسن اخلاق کو اپنے اوپر غالب رکھیں, غصے میں پاگل نہ ہو جائیں. دوستو جو غصے میں بالکل نہ سوچے کہ میں کیا یعنی کیا ہوں, کہاں بات کر رہا ہوں, کس سے بات کر رہا ہوں, کس ماحول میں ہوں, تو اس کو ان باتوں سے زینت والی زندگی کہاں سے مل سکتی ہے؟ ایسی زندگی تو حلم ہی سے ملے گی, یعنی غصے سے مغلوب نہ ہو. انسان میں حلم ہو, حلیم التبع ہو, ناگوار بات ہو تو اسے برداشت کرے. اپنے بزرگوں سے پوچھو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, خود انتقام لینا مت شروع کر دیں, بڑبڑ کر کے الو کی طرح یعنی باتیں نکالنا شروع کر دیں. بزرگوں کو اپنے مربیوں کو اطلاع کریں, اپنے شیخ کو اطلاع کریں کہ آج ہمیں ایسا نامناسب اور ناخوشگوار لفظ فلاں نے کہہ دیا, میں بدلہ لوں یا نہ لوں, آج یہ واقعہ پیش آیا مجھے کیا کرنا چاہیے, مشورہ کرو. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 4 سال زیادہ تھے, ان کو جنگ احد میں کس طرح شہید کیا گیا, تو ان کو شہید کرنے کے بعد ان کا کلیجہ تک نکال کر چبا لیا گیا, کان کاٹ لیے گئے. آپ کی لاش کو بالکل ہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کس طرح مسلح کر دیا گیا, مسلح چہرہ مسخ کرنے, بالکل ہی چہرہ مسخ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کا یہ حال دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں 70 کافروں سے ایسا ہی بدلہ لوں گا. کون تھے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا انتہائی صدمے کی نشانی تھی. اسی وقت آئے نازل ہوئی وَإِنَ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر آپ کو تکلیف دی گئی ہے تو آپ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنا آپ کے اوپر تکلیف آئی ہے. بھائی ایک کے بجائے 70 کیسے بدلہ لیں گے؟ لیکن آگے کیا فرمایا، وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اے میرے نبی اور اے میرے نبی کے صحابہ اگر آپ لوگ صبر کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. دوستو اگر ہم جیسے ہوتے تو کہتے ہم تو بدلہ ہی لیں گے. آج اگر پیر بھی سمجھاتا ہے کہ بدلہ مت لو تو اس پر عمل نہیں کرتے، دل کتنا دکھتا ہے دوستو. اصلاح کا وعدہ بھی کرتے ہیں کہ اصلاح کروائیں گے، لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوتا. اپنی خود رائے، خود پرستی، اپنے نفس کی پوجا کرنا، تو یہ بے برکتی میں داخل ہو جاتا ہے. محرومی کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اپنے شیخ کے جو بتائے ہوئے مشورے ہوتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. اگر 100% اپنے بزرگوں کی باتوں پر عمل کرتے تو آج بہت بڑے ولی اللہ ہم بن جاتے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے نازل ہوتے ہی قسم توڑ دی اور اس کا کفارہ ادا فرمایا اور فرمایا کہ یا اللہ میں صبر کو اختیار کرتا ہوں جو آپ نے میرے لیے اختیار کیا ہے، اور فرمایا جس بات کو میرا اللہ میرا خالق مالک پیدا کرنے والا خیر کہہ دے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس خیر کو نہ لوں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا یہ نتیجہ نکلا کہ بے شمار کافر ایمان لے آئے. ابو جہل کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے مومن کر دیا. حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تھے، مکہ سے بھاگ گئے تھے، پھر بعد میں اپنی اہلیہ کے سمجھانے پر مدینہ منورہ پہنچ کر ایمان لے آئے. جس وقت یہ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ، یہ نہیں دیکھا کہ میرے دشمن ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کا استقبال کیا، دیکھا آپ نے اسلام، اس کا نام ہے میرے دوستو. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اخلاق بھی اچھے فرما دے. اس لیے دوستو عرض کرتا ہوں کہ حلم بڑی چیز ہے، حلیم و تبا بنے، بدلہ مت لیں، ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ مت کریں. اگر انتقام لوگے تو جائز انتقام لینا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جائز انتقام لینا انسان کی فطرت کے قابو میں نہیں ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے کہ اگر آپ صبر کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے، ہے نا؟ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کہا کہ تم الو ہو تو آپ جواب میں اسے خالی الو نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے کہ تم بھی الو، تمہارا اباب بھی الو، یا کم از کم اسے الو کا پٹھا تو کہو گے نا. اگر ایک شخص نے آپ کو مثلاً 50 ڈگری کی طاقت سے گھونسا مارا تو کیا آپ اس کو صحیح 50 ڈگری کی طاقت سے ماریں گے؟ ہاں اگر بالکل صحیح 50 ڈگری سے ماریں گے تب تو جائز ہے، لیکن اگر 51 ڈگری سے مارا تو آپ 1 ڈگری کے ظالم ہو جائیں گے. پیمانہ ہے کوئی ناپنے والا آپ کے پاس؟ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ انتقام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اگر 1 ڈگری بھی اوپر چلا گیا تو آپ ظالم ہو جائیں گے. آپ بتائیے کہ خیر کس میں ہے میرے دوستو؟ تو آپ لوگ خود فیصلہ کریں، بھلائی اسی میں ہے کہ انتقام ہی نہ لو تاکہ ظلم کا راستہ بند ہو جائے. اللہ کو مظلوم ہو گئے تو اللہ مظلوم کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر ظالم مظلوم سے معافی نہ مانگے تو مظلوم کی آہ ظالم کو ایسی لگتی ہے کہ دوستو بیان نہیں کیا جا سکتا. ظالم سے اللہ تعالیٰ خود بدلہ لیتے ہیں. ایسے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ نے ہمیشہ صبر کیا، انتقام نہیں لیا، لیکن چونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے اللہ ان کا انتقام لیتا ہے. تو خدا کا انتقام ان کے انتقام سے کتنا قوی ہوگا؟ اس لیے اگر کسی اللہ والے کو یا ان کے غلاموں کو کوئی اذیت پہنچ جائے تو فوراً ان سے معافی مانگ لو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. بعض وقت میرے شیخ فرماتے تھے کہ بزرگوں نے تو معاف کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں معاف کیا، کہ تم اپنا حق معاف کرتے ہو لیکن ہم نہیں معاف کریں گے جب تک اس کو ہم کسی سزا مبتلا نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنا چاہیے، لہذا یہ دعا مانگیں وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ، اے اللہ مجھ کو حلیم التبع بنا دے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت میں لکھا ہے کہ اِنَّ ابراہیم لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم التبع، رحیم المزاج اور رقیق القلب تھے۔ سبحان اللہ، یہ ترجمہ کس کا؟ حضرت حکیم الامہ کا ترجمہ ہے۔ حلیم کا کیسا عمدہ ترجمہ فرمایا، اور حلیم التبع آدمی میں شان محبوبیت ہوتی ہے، لوگ اسے محبت کرتے ہیں اس کی زینت باطنی کے سبب، ہے نا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مانگنا سکھا رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے حلم سے زینت عطا فرما، تو حلم کے ذریعے اپنی زندگی کو مزین کریں۔ لیکن سب سے بہترین زندگی کس چیز سے ملے گی؟ تقوا سے۔ آگے تقوا کے لیے فرمایا واکرمنی بالتقوا، تقوا کے بہت سارے انعامات ہیں۔ مثلا انسان کا دل چاہتا ہے کہ دنیا میں عزت سے رہے، بتائیے بھائی کیا کوئی چاہتا ہے کہ ذلیل ہو جائے؟ کوئی ایسا ہو تو ذرا بتائیے بھائی، سب چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت سے رہیں، سب زیادہ چاہتے ہیں کہ مکرم اور معزز رہیں۔ جو متقی ہے، چاہے کسی کے پاس لاکھوں کی بلڈنگ، ایئر کنڈیشن اور کروڑوں کا مال ہو، لیکن آدمی کی عزت مال سے نہیں ہوتی، عزت تو تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ جو اللہ کو زیادہ راضی رکھتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اس کی زندگی عزت والی ہے۔ کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے یہ دنیا میں ذلیل ہوں، تو اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے عزت سے رہیں، تو بتاؤ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یا ظلم ہے؟ اگر اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ظاہری کو وہ باطنی گناہوں کو چھوڑ دو، تقوی کے ساتھ رہو، تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی عزت والی زندگی گزاریں۔ یہ بعض نالائق یہ خیال کرتے ہیں کہ کاش شریعت کی یہ پابندیاں ہی نہ ہوتی، یہ احکام نہ ہوتے، یہ پردہ نہ ہوتا، ہے نا، تو ہم بھی نفس کے حرام مزے خوب لوٹتے، چاہے زندگی کتے اور سور سے بھی بدتر ہو جاتی۔ بعض لوگوں کے دل میں شیطان ایسے ہی وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ حق تعالیٰ کی رحمت کو ظلم سمجھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے بری اور ذلیل چیزوں کو ہم پر حرام کر دیا تاکہ ہمارے بندے عزت کے ساتھ رہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ کوئی تسبیح لیے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے کسی عورت کو دیکھ رہا ہو، تو جب کسی کی نظر اس داڑھی والے پر پڑے گی، چاہے وہ خود بے نمازی ہو، چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، لیکن کسی داڑھی والے نیک آدمی کو بدنظری کرتے ہوئے دیکھیں، تو اس کے دل میں کیا آتا ہے؟ عزت آتی ہے یا ذلت؟ اس لیے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی عزت کے حصول کے لیے دعا سکھائی ہے، وہ اکرمنی بالتقوی، اے اللہ مجھے عزت عطا فرما تقوی کے ذریعے سے، مجھے تقوی عطا فرما دے، اے اللہ گناہوں سے بچا لے تاکہ مجھے اکرام کی زندگی، عزت کی زندگی عطا ہو، کیونکہ اسی کے اندر عزت ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے میرے دوستو جہاں بھی انسان جائے گا بے چین رہے گا، پریشان رہے گا۔ جب مرکز سے انسان کٹ جاتا ہے تو پھر جہاں بھی جاتا ہے وہ بے چین رہتا ہے، جیسے کہ ایک پتنگ ہے، جب تک وہ پتنگ کا تعلق پتنگ اڑانے والے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو پتنگ صحیح اڑتی رہتی ہے۔ جیسے ہی وہ پتنگ کٹ جاتی ہے تو اس کی رفتار بتا دیتی ہے کہ اس کا مرکز سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اب بچے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس کو لوٹتے ہیں، اس کو سوٹتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں اس کو۔ تو جب تک ہمارا رابطہ ہمارے مرکز کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہر کام میں ہم اللہ کا حکم پہلے دیکھتے ہیں۔ اللہ سے تعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکم میں ہم شریعت کا حکم دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ تو جب تک ہمارا تعلق ہمارے مرکز کے ساتھ ہے تو زندگی ہماری سکون سے گزرے گی۔ جیسے ہی ہم نے اپنا تعلق توڑ دیا گناہوں کی وجہ سے اللہ کے ساتھ، تو دوستو ہماری زندگی ایسی بے چین جیسے پاگل کتا ہوتا ہے، اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے، زمین پہ گر پڑا میں آسمان سے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ناراضگی اور نافرمانی سے بچائے، چاہے نوافل کم ہو میرے دوستو، لیکن اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی کا ایک کام بھی ہم سے نہ ہو. اللہ سے یہ فریاد ہے کہ اللہ ہم کو حیات تقویٰ پر استقامت نصیب فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اللہ والا بنا دے. اللہ کی رحموں سے ہمیں استقامت نصیب فرما دے. اور جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، اللہ ہم سب کے لیے حق میں دعائیں قبول فرما دیجئے. جو خیر و بلائیاں مانگی ہیں ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اور جو شر و فتن سے حفاظت مانگی ہیں اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.